الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سجد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، رب قدیر، اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، قل، میرے محبوب آپ فرما دیں، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادہا و مساکن تردونہا. آٹھ چیزوں کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، اور یہ آٹھ چیزیں جس کا ذکر اس آیہ کریمہ میں موجود ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے بندہ محبت کرتا ہے، بندے کا دل ان آٹھ چیزوں کے اندر گرا ہوا رہتا ہے. دل کے حوالے سے اس سے پہلے آپ نے کافی باتیں سماعت فرمائی ہیں. دل کا خاصہ ہے محبت کرنا، دل کسی کو چاہتا ہے، دل کسی کے لیے دھڑکتا ہے، دل میں کسی کی یادیں ہوتی ہیں، اور اگر دل نرم نہ ہو، کسی سے محبت کرنے والا نہ ہو، تو اس دل کو زندہ دل نہیں کہا جاتا بلکہ مردہ دل کہا جاتا ہے. تو قرآن مقدس نے دل کی وہ کیفیت بیان فرمائی، دل کن چیزوں میں اٹکا ہوتا ہے، کن چیزوں سے محبت کرتا ہے، ان آٹھ چیزوں کا ذکر قرآن مقدس میں رب قدیر نے صراحت کے ساتھ فرمایا، اور ان آٹھ چیزوں میں دل کی کیفیت یوں بیان کی گئی کہ دل ماں باپ سے محبت کرتا ہے، بچوں سے محبت کرتا ہے، بھائی بہنوں سے محبت کرتا ہے، اسی طریقے سے بیویوں سے محبت کرتا ہے، قبیلے والوں سے محبت کرتا ہے، مال سے محبت کرتا ہے، اور جن مکانوں کو وہ پسند کرتا ہے ان مکانوں سے محبت کرتا ہے. گویا ایک انسان کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا دل ان چیزوں میں اٹکا ہوا ہے. لیکن میرا پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ اگر کسی بندے مومن کو یہ 8 چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں, جہاد سے زیادہ محبوب ہیں, تو میرے عذاب کے حکم کا وہ انتظار کریں. اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا, انسان کے لیے ماں باپ کا پیار اور انسان کے لیے ماں باپ کی تعظیم, انسان کا اپنے ماں باپ سے محبت کرنا, یہ ایک فطری تقاضا ہے. ماں اگر اپنے بچے کے لیے کبھی بلکنے لگ جائے تو بچہ کتنا ہی پتھر دل کیوں نہ ہو, اپنی ماں کی آنکھوں میں وہ آنسو نہیں دیکھ سکتا, وہ ماں کے لیے تڑپنے لگتا ہے, ماں کی محبت میں گرفتار ہو کر نہ جانے کیسے کیسے قدم اٹھاتا نظر آتا ہے. ایک بچہ, وفادار بچہ, اپنے باپ کو جب بڑھاپے کی دہلیز پر وہ قدم رکھتے دیکھتا ہے تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنے باپ کی خدمت کر کے اپنے باپ کی رضا حاصل کروں اور میں جنت کا حقدار بن جاؤں. چنانچہ بچہ کبھی باپ کی محبت میں, کبھی ماں کی محبت کے اندر بے شمار قربانیاں دیتا نظر آتا ہے, مشقتوں کو برداشت کرتا نظر آتا ہے, تکالیف کو برداشت کرتا نظر آتا ہے. لیکن آپ دیکھیں, یقیناً ماں باپ کی عظمت, ماں باپ کا مرتبہ بہت ہی عرف و اعلیٰ ہے کہ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ماں باپ کو اف کہنے سے بھی روکا ہے اور فرمایا, اف ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما, انہیں اف بھی نہ کہو, انہیں جھڑکو بھی نہیں. لیکن ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے, وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ. مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم باپ کے حوالے سے فرماتے ہیں, رضائی رب فی رضائی الوالد, سخط رب فی سخط الوالد, باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے, ماں کے باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اور ایک مقام پر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا, اس بندے کی نماز کامل نہیں ہے, مقبول نہیں ہے, جو بندہ ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا نہ کرے. جب ماں باپ کا اتنا اونچا مرتبہ, تو قرآن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پروردگار جل جلالہ کا پیغام بندوں تک پہنچا رہا ہے. وہ ماں باپ جن کی محبت تمہارے دلوں میں موجود ہے, لیکن جب تقابل آ جائے, جب مقابلہ ہو کہ ایک طرف ماں باپ کی محبت کا معاملہ ہو اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت کا معاملہ ہو, تو بندے کے لیے امتحان ہوتا ہے. ایسے موقع پر بندے کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ایک طرف ماں باپ کی محبت اور دوسرے طرف جب اللہ اس کے رسول اور جہاد کی بات آ جائے, تو یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے, ماں باپ سے زیادہ تم محبت کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے, ماں باپ سے زیادہ محبت کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اے دیوانگان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ عز و جل خالق ہے, مالک ہے, اس نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا, اور بندے کی تخلیق کا مقصد بھی رب قدیر نے بتا دیا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, بندے کو اللہ نے, جنات اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اور عبادت اللہ اکبر معبود کی کرنا, رسول اعظم کی اطاعت کرنا اور اپنی جان کو اپنے مولا کی رضا کے لیے قربان کرنا. جب تک کہ یہ جذبہ بندے کے دل کے اندر پیدا نہ ہو, بندہ اپنے معبود کی بندگی کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا ہے. تقابل کے اعتبار سے آپ دیکھیں, دور حاضر میں ماں باپ کی بڑی عجیب پوزیشن ہے. ماں باپ چاہتے ہیں کہ بیٹا اپنی زندگی گزارے, لیکن کس ڈھنگ کی زندگی گزارے؟ میرے سامنے بے شمار واقعات ہیں, بے شمار پرابلمز لوگوں کے سامنے آتی ہیں. وہ بچہ جو اپنی زندگی کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے اوقات کو رسول دین کی خاطر قربان کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ عز و جل اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنا چاہتا ہے, تو کبھی ماں کی طرف سے ٹانے تانے ملتے نظر آتے ہیں, کبھی باپ روکتا ہوا نظر آتا ہے. تو یاد رکھو, اے دیوانگان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, فرائض کے معاملے کے اندر جب ماں باپ کا حکم سامنے ہو اور اللہ کا حکم سامنے ہو, تو اس موقع پر اللہ کے حکم کو فوقیت دینی ہے اور اللہ عز و جل کے فرمان پر عمل کرنا ہے. اگر قدم پھسل جائے تو یاد رکھیں اللہ فاسقوں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا. ہاں یہاں یہ بات دل و دماغ کے اندر رہے, ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک طرف ماں باپ کی محبت کا معاملہ ہو, دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا معاملہ اور جہاد کی محبت کا معاملہ ہو. آپ دیکھیں نماز کا وقت ہے اور ماں کہہ رہی ہے تو نماز کے لیے نہ جا, باپ کہہ رہا ہے نماز کے لیے نہ جا. آپ دکان پر موجود ہیں, کسٹمرز کی بھیڑ بھاڑ نظر آ رہی ہے, آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کی جماعت چھوٹ جائے گی, آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کی نماز چھوٹ جائے گی. اب آپ کہہ رہا ہے آپ نماز کے لیے بے قرار ہیں, آپ ابا سے کہہ رہے مجھے نماز کے لیے جانے دو. اگر باپ کہے بیٹا تو نماز کے لیے جائے گا تو کسٹمر چلے جائیں گے, اتنا نقصان ہوگا, ایسے موقع پر بچہ کیا کرے؟ تو فرمایا گیا ایسے موقع پر باپ کے حکم کا خیال نہ کرے, وہ مسجد کی طرف کشا کشا دوڑتا چلا جائے, اللہ عز و جل اس دوڑنے پر اسے اجر بھی عطا فرمائے گا اور پروردگار اس کے باپ کے دل میں اس کی محبت بھی پیدا فرما دے گا. دور حاضر میں یہی تو ہو رہا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک بچہ دکان پر موجود ہے, کسٹمرز موجود ہے, آ گیا گھیرا خریدنے کے لیے, گاہک کی بھیڑ بھاڑ نظر آ رہی ہے, اب مال ڈیفیکٹڈ ہے, باپ کہہ رہا ہے بیٹے دے دو, جھوٹ بول دو. اب قرآن کہہ رہا ہے واجتنبوا قول الزور, جھوٹ سے پرہیز کرو. اب بندہ اس موقع پر باپ کی بات مان کر جھوٹ بولے یا اللہ کی بات مان کر جھوٹ سے پرہیز کرے, تو ایسے موقع پر بندے کو اپنی زبان کو لگام دینا ہے, جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے. اگر وہ جھوٹ سے پرہیز کیا, اللہ کے فرمان پر عمل کیا, اور مولا اس پر اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی طریقے سے ماں کا معاملہ ہے, اسی طریقے سے باپ کا معاملہ ہے. باپ کا حکم اور اللہ کے حکم کے اندر ٹکراؤ ہو جائے, ماں کے حکم اور اللہ کے حکم کے اندر ٹکراؤ ہو جائے, تو ایسی صورت میں یہ بات دل و دماغ کے اندر رکھنی ہے کہ ہمیں اللہ کے فرمان پر پہلے عمل کرنا ہے, رسول کے فرمان پر پہلے عمل کرنا ہے. اسی طریقے سے یہ بھی بتا دوں کہ بچہ عبادت اور ریاضت کر کے, کبھی ماں باپ اگر نماز اور عبادت اور ریاضت میں اگر سستی کا مظاہرہ کرتے ہو تو اپنے آپ کو باپ سے زیادہ, باپ سے بڑے مرتبے والا کبھی تصور نہیں کرنا چاہیے, اور اپنے عبادت کے زون کے اندر کبھی اپنے ماں باپ کو جھڑکنا نہیں چاہیے کہ ابا جان میں تو اور سے اچھا ہوں کہ کم از کم پانچ وقت کی نماز تو پڑھ لیتا ہوں. آپ تو نماز سے بھی کوسوں دور ہیں, آپ تو تلاوت سے بھی کوسوں دور ہیں. نہیں نہیں, اللہ اکبر, یہ بات دل و دماغ کے اندر محفوظ رکھو. ہزار تم سجدے کر رہے ہو, ہزار تمہارے نام اعمال میں حج اور عمرے لکھے ہوئے ہوں, لیکن جب باپ کا تقابل ہو تو تمہارے لیے ذمہ داری ہے کہ تم باپ کے ادب کا لحاظ رکھو, باپ کے مرتبے کا لحاظ رکھو, باپ کے مقام کا لحاظ رکھو. یہاں تک فرمایا گیا, اللہ اکبر. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی ماں کافرہ ہو, کا ماں مشرکہ ہو, اور وہ مندر میں پوجا کے لیے جا رہی ہو اور بیٹے سے کہے مجھے مندر تک چھوڑ دے, تو بیٹا باپ ماں کو ادھر چھوڑنے کے لیے نہیں جائے گا, لیکن مندر سے پوجا کر کے اگر ماں گھر کی طرف لوٹ رہی ہو اور بچے کے سہارے کی ضرورت ہو اور وہ بچے سے کہے بیٹا مجھے گھر تک پہنچا دے, تو بچے کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ماں کو گھر تک پہنچا دے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ کتنا افضل و اعلیٰ ہے, کتنا بلند و بالا ہے. بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ کے حکم کو بالکل پسے پشت رکھتے ہیں, ماں باپ کے مرتبے کا لحاظ نہیں رکھتے. بڑی عجیب کیفیت ہے, بڑا عجیب حال ہے آج کے دور کے اندر. دنیا کا انسان اپنے ماں باپ کے حق کی حق تلفی کر کے, ماں باپ کی حق تلفی کر کے اپنے مولا کو ناراض کر رہے ہیں, اللہ عز و جل اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یقیناً ماں باپ کا مرتبہ بہت افضل و اعلیٰ ہے, لیکن جب حقوق اللہ کی بات آئے, جب اللہ کے فرمان کی بات آئے, جب رسول اعظم کے فرمان کی بات آئے اور دوسری طرف ماں باپ کی بات آئے اور یہ ٹکراؤ جب پیدا ہو, تو مقدم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو رکھنا ہے اور اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. دوسرے اسٹیج پر آپ دیکھیں تو انسان کا اپنی اولاد سے محبت کا معاملہ بڑا عجیب تر ہوتا ہے. بچے کے باپ کی فطرت ہے, ماں کی فطرت ہے اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرنا.
کرنا. اللہ اکبر, یہی اولاد کی محبت نہ جانے کبھی کبھی کس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ, بے شک مال اور اولاد یہ انسان کے لیے آزمائش کی چیزیں ہیں. آج کے دور کے اندر انسان اپنے بچوں کی خواہش کی تکمیل کے لیے نہ جانے اپنے مولا کے فرمان کو کس طریقے سے ٹھکراتا ہوا نظر آتا ہے. رب قدیر کے فرمان اور بچوں کی تربیت کی جب بات آتی ہے تو انسان کی زندگی میں تقابل, انسان کی زندگی کے اندر بڑا عجیب تردد نظر آتا ہے. آپ ذرا دیکھیں, کبھی بچے کی محبت اتنی غالب ماں باپ پر ہو جاتی ہے کہ نماز کا وقت بھی جا رہا ہو لیکن ماں باپ اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کرتے نظر نہیں آتے. بچوں کی محبت اتنی غالب ہو جاتی ہے کہ غیر شرعی امور کی طرف بچے کے قدم بڑھ رہے ہیں تو ماں باپ بچوں کو اب غیر شرعی امور سے روکتے نظر نہیں آتے. نماز کا وقت ہے, بچہ سو رہا ہے, ماں باپ اپنے بچے کی نیند کو خراب کرنا پسند نہیں کرتے اور یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر بچے کی نیند خراب ہوئی تو طبیعت خراب ہو جائے گی. لیکن یاد رکھو, اگر تمہاری کیفیت یہ رہی کہ تم اپنے بچے کی محبت کی خاطر معبود برحق کے فرامین کو پسے پشت رکھ دیے اور اللہ کی محبت پر, اللہ کے رسول کی محبت پر, جہاد کی محبت پر اگر بچے کی محبت غالب آ گئی تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اے دیوانگان اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آج کی گفتگو کے اندر احتساب کرنا ہے اپنے ضمیر کا, احتساب کرنا ہے اپنی کیفیت کا, احتساب کرنا ہے اپنے دل کا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہماری محبت کا مرکز کیا ہے, ہماری توجہ کا مرکز کیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ماں باپ اس طرف توجہ نہیں دیتے اور ظاہر سی بات ہے جب دین کی واقفیت نہیں ہوگی, جب دین کی محبت دلوں کے اندر نہیں ہوگی, جب دین کی عظمت کو تسلیم نہیں کیے ہوں گے تو یہی حال تو ہونا ہے. آج کا دور بڑے فتنے کا دور ہے, آج کا دور بڑا پرآشوب دور ہے اور اس دور کے اندر انسان اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا. لیکن یاد رکھو اے دیوانگان اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم نے اپنے دل کے اندر مدینے کے تاجدار کی محبت کو جگہ دے دی تو تمہارے لیے سارے کام آسان ہو جائیں گے. تاریخ بتاتی ہے, رسول گرامی وقار کے سیدائیوں کی زندگی بتاتی ہے کہ جب مقابلہ ہوا ماں باپ کی محبت کا اور مقابلہ ہوا اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کا تو انہوں نے جہاد اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو فوقیت دی اور اپنی جان کو اپنے معبود کی بارگاہ میں قربان کرتے نظر آئے. کیا آپ کو نہیں معلوم جنگ احد کے واقعے کو دیکھیں, ابھی ابھی یہ جنگ, اللہ اکبر, آپ اندازہ لگائیں شوال کی 15 تاریخ کو یہ معرکہ ہوا لیکن اس معرکے کے اندر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ میدان جنگ کے اندر اترتے نظر آتے ہیں. کیفیت کیا ہے, عالم کیا ہے, حالات کیا ہے تو آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ میں حضرت مصعب ابن عمیر, حضرت سیدنا امیر حمزہ, حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہما جن کا ذکر بہت زیادہ تاریخوں کے اندر ملتا نظر آتا ہے, اور بے شمار صحابہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان احد میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن ان سرکار کے غلاموں کے قافلے کے اندر 300 منافق بھی موجود ہوتے ہیں. اس بات کو دل و دماغ میں ہمیشہ محفوظ رکھو کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان منافقوں سے پہنچا ہے. قرآن مقدس کے اندر منافقین کے سلسلے میں تو زیادہ آیتیں نظر آتی ہیں اور کھلے ہوئے کافروں کے سلسلے میں آیتیں کم نظر آتی ہیں. ان کے مکر و فریب کے حوالے سے منافقین سے بہت زیادہ اسلام کو نقصان پہنچا ہے. منافقین بھی سرکار کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہونے کے لیے نکلے لیکن انہوں نے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہوئے راستے سے وہ پلٹ آئے اور کہنے لگے ان کا مقابلہ بڑا مشکل ہے, کیسے مقابلہ دشمنوں کے ساتھ ہو سکے گا. ان کا منشا یہ تھا کہ اگر وہ لوٹ آئیں گے تو کچھ صحابہ بھی لوٹ کر کے آ جائیں گے, لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ جو مصطفیٰ کے ہاتھوں پر بک چکا ہے وہ جان دینے سے ڈرا نہیں کرتا بلکہ جان دے کر اپنے مولا کی رضا کو حاصل کیا کرتا ہے. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی چتلے تشریف لے جاتے ہیں, میدان احد کی طرف بڑھتے ہیں. آپ جانتے ہو میدان احد کے اندر جب صحابہ کرام علیہ رضوان پہنچے اس پہاڑ کی عظمت پر قربان جس پہاڑ کی غار کے اندر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمایا تھا. اس پہاڑ کو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا، یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. اور آپ کو معلوم ہے پہاڑ کی عظمت پر قربان، پہاڑ کا اطاعت رسول پر قربان. آپ دیکھیں جب مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر قدم رکھتے ہیں تو پہاڑ حرکت کرتا ہے، پہاڑ میں جنبش ہوتی ہے. مدینے کے تاجدار نے فرمایا اسکن، اللہ اکبر، پہاڑ رک جا، پہاڑ اپنی جگہ پر رک جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں، اے پہاڑ تیری عظمت پر قربان، قدم ناز رسول پڑ گئے تو تیری کیفیت یہ ہو گئی کہ تو نبی کو بھی پہچان رہا ہے، تو صدیق کو بھی پہچان رہا ہے، تو شہید کو بھی پہچان رہا ہے. اس سے بڑا سرکار کا غیب دا ہونا اور کیا اس کے لیے دلیل چاہیے؟ اللہ کے رسول موجود ہیں، صدیق بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں، فاروق اعظم بھی موجود ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ان صحابہ کی زندگی سرکار کے ساتھ گزر رہی ہے لیکن پیشن گوئی فرما رہے ہیں، ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید جلوہ گر ہیں. صدیق کے حوالے سے شہید نہیں فرماتے، دو صحابی کے حوالے سے شہید فرماتے ہیں. گویا رسول دیکھ رہے ہیں کہ میرے صحابہ اپنے معبود کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو بستر پر آرام کرتے ہوئے اس دنیا سے کچھ کریں گے، یا اپنی جان کو قربان کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. پتا یہ چلا جو رسول اپنے صحابہ کی موت کی کیفیات کو پہاڑ پر کھڑے رہ کر بیان کر سکتے ہو، وہ رسول عرش کی خبر دے، وہ غلاموں کے دلوں کی کیفیت بیان کریں، تو میرے رسول سے کون سی چیز بعید ہو سکتی ہے؟ اے دیوان گانے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا جائزہ لیں، آپ ذرا سوچیں، مدینے کے محل وقوع کے سلسلے میں غور کریں، میدان احد کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ جب تشریف لے گئے، بڑی عجیب کیفیت تھی. جب دشمنان اسلام کا لشکر پہنچتا ہے تو مدینے میں ایک پادری رہا کرتا جس کی عظمت، جس کی عبادت، جس کی زندگی کے سلسلے میں مدینے کے لوگ بڑی عجیب تذکرے کیا کرتے، اس کو بڑا عابد تصور کرتے، اس کی بات پر سب لبیک کہا کرتے. وہ یہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلا گیا تھا، اور مکہ مکرمہ سے جب دشمنان اسلام کا لشکر جنگ احد کے لیے تیار ہو کر میدان احد کی طرف جب بڑھا تھا تو اسے سب سے پہلے رکھا گیا، اور اس لیے رکھا گیا کہ جب مدینے والے اس عابد و زاہد کو دیکھیں گے تو اس کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اس کی طرف پلٹ آئیں گے. اللہ اکبر، ایک طرف غلامان رسول کا لشکر موجود ہے، دوسری طرف دشمنان رسول کا لشکر موجود ہے. اللہ اکبر، سب سے پہلے وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں کون ہوں؟ مجھے نہیں جانتے ہو تو جان لو میں تمہارے درمیان زندگی کے لمحات گزارتا تھا، میں نے عبادت و ریاضت میں زندگی گزاری. اسے یقین تھا کہ مجاہدین اسلام میں سے کچھ لوگ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے، لیکن بر وقت انصار مجاہدین نے اعلان کر دیا، سن، تو اگر آج اپنا مرتبہ بتانا چاہتا ہے تو سن لے، ہم نے اپنی زندگی مصطفیٰ کے نام کر دی ہے اور ہمارے حضور سے بڑھ کر ہم کسی کو نہیں سمجھ سکتے. دنیا اے دشمن اسلام، تو یہ بات دل و دماغ کے اندر بٹھا لے کہ جان دیں گے تو قدم ناز رسول پر جان دیں گے، اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی اپنے مصطفیٰ کے نام کر دی ہے. اے دیوانگانے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میدان کارزار میں اترنے والے، جنگ احد کے اندر اترنے والے سیدنا مصعب ابن عمیر، سیدنا عبداللہ ابن جحش، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کئی صحابہ تشریف فرماتے، کم و بیش 700 صحابہ کے قریب جلوہ فرماتے. لیکن آپ دیکھیں یہ حضرت مصعب ابن عمیر کون ہیں؟ اللہ اللہ، دنیا کے اندر انسان، یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھو، آج تک آپ کو شاید یہ معلوم نہ ہو، رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے صدقہ و طفیل، میرے آقا کے غلاموں کے اندر اگر اللہ عز و جل نے کسی کو خوبصورتی عطا فرمائی ہو تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اس خوبرو سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کی دعا کرانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خوبرو کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی اس موضوع پر گفتگو ہوگی. حضرت مصعب ابن عمیر بڑی اچھی پرسنلٹی کے مالک تھے، بڑی عظیم شخصیت کے مالک تھے، خوبصورتی اللہ اکبر، لباس پہننے کا بڑا شوق تھا، ان کے لباس زیب تن کیا کرتے، اور جس لباس کو ایک بار پہن لیتے اسے زندگی میں دوبارہ پہننے کا جذبہ ان کے دل میں نہ رہتا، اور دو دن سے زائد وہ اپنے جسم پر لباس کو نہیں رکھتے تھے. یہاں لباس کے حوالے سے بات عرض کر دوں، ایک انسان اللہ کی نعمت کے شکر کے طور پر اظہار نعمت کے لیے اگر اچھا لباس پہنتا ہے تو اس کا لباس پہننا بارگاہ سمدیت میں مقبول ہے، اور ایک انسان دنیا میں تکبر کی غرض سے اور انسانوں کے درمیان فخر کے غرض سے قیمتی لباس پہنے تو اسے جہنم کا لباس پہنایا جائے گا. اس لیے یہ بات ذہن کے اندر رکھو کہ جب لباس پہنو تو اس نیت سے پہنو، اللہ نے دیا ہے تو اظہار نعمت کے لیے پہن رہے ہیں، اگر اللہ نے دیا ہے تو شکرانے کے طور پر پہن رہے ہیں. لیکن یہ برائی ہمارے آج کے دور کے اندر بسنے والی خواتین میں زیادہ نظر آتی ہے. اگر کسی عورت کے شوہر کو رب قدی نے خوب عطا کر دیا تو محفلوں کے اندر سب سے زیادہ وہ پرکشش نظر آئے، اس کے لیے قیمتی لباس زیب تن کرتی ہے. اور آج کے دور کے اندر وہ ماں باپ جن کو رب قدی نے دولت عطا فرمائی اپنے بچوں کے حوالے سے کہتے ہیں اگر یہ نیت تکبر کی ہے تو تم اپنے بچے کی بھی آخرت برباد کر رہے ہو اور اپنی بھی آخرت برباد کر رہے ہو. یاد رکھو قرآن مقدس کے حوالے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے حوالے سے اس کے سلسلے میں سخت ترین مذمت آئی ہے. اس لیے اللہ دے تو اچھے لباس ضرور پہنو لیکن اظہار نعمت کی طور پر، اللہ کے شکرانے کے طور پر. حضرت مصعب ابن عمیر قبول اسلام سے پہلے قیمتی لباس زیب تن کیا کرتے، اور عطر کا عالم ایسا تھا کہ جب عطر لگاتے تو جس گلی سے گزر جاتے عطر کی خوشبو سے دنیا سمجھ لیتی کہ اس گلی سے مصعب ابن عمیر گزرے ہوں گے. ماں کے پاس دولت بہت زیادہ تھی. حضرت مصعب ابن عمیر اللہ اکبر قبول اسلام سے پہلے زندگی عیش کے اندر گزار رہے تھے، اطمینان کے ساتھ گزار رہے تھے. ایک مرتبہ روح مصطفیٰ پر نظر پڑ گئی، کیا کہنا جس رسول کے چہرے کا عالم یہ ہو کہ میرا مولا اپنے محبوب کے چہرے کو خود دیکھ رہا ہو اس چہرے کا عالم کتنا نرالا ہوگا. جس محبوب کے چہرے کی قسم خدا خود قرآن میں یاد فرما رہا ہو اس چہرے کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ اکبر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر پڑی، دل دے بیٹھے، اپنے آقا کو دل دے بیٹھے، اور سرکار کی صورت ہی ایسی تھی، چہرے مبارک ہی ایسا تھا جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا، جو دیکھتا دل کے اندر بسا لیا کرتا، جو دیکھتا نگاہوں میں محسوس کر لیتا، جو دیکھتا ان کے اوپر فرشتہ ہو جاتا، جو دیکھتا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا. لیکن دیکھنے والوں کے مزاج میں تبدیلی ہوتی ہے. اگر محبت سے کوئی دیکھے تو زندگی بھر دل دے بیٹھے، اور اگر محبت دل کے اندر نہیں ہے تو ہزار وہ دیکھا کرے. دیکھنے کے لیے بھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، صرف ایک نور سے کام نہیں چلتا، دیکھنے کے لیے دو نور کی ضرورت ہوتی ہے. جب دو نور ہو تب دیکھنے کے بعد کیفیت پیدا ہوتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، ایک آنکھ کا نور ہے اور ایک دل کا نور ہے. اگر یہ دو نور سے میرے مصطفیٰ کو کوئی دیکھتا تو زندگی بدل جاتی تھی، اور دل کا دیا بجھا ہوا ہے، آنکھوں سے ہزار دیکھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو مصعب ابن عمیر کا دل مصطفیٰ پیارے کو دیکھنے کے بعد ایسا روشن ہو چکا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دیوانے بن گئے، آقا کی محبت میں تڑپنے لگے. اور یہ اس دور کا واقعہ ہے جب اسلام قبول کرنا اللہ اکبر اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھنے کے برابر تھا، تلوار کے نیچے زندگی گزارنے کے برابر تھا، سولی پر چڑھ جانا اور رسول اعظم کے دامن کو تھامنا دونوں برابر تھا. اے مصعب ابن عمیر آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ نے سب کچھ قربان کرنا پسند کر لیا، لیکن دامن مصطفیٰ تھام کر اللہ عز و جل کی رضا آپ نے حاصل کر لی. حضرت مصعب ابن عمیر اسلام قبول کر لیتے ہیں، ماں کو اطلاع ملتی ہے مصعب ابن عمیر نے اسلام قبول کر لیا ہے. آپ جانتے ہو وہ ماں جو نازوں سے اپنے بیٹے کو پالی تھی، وہ ماں جو اپنے بیٹے کو قیمتی لباس عطا کرتی تھی، وہ ماں جو اپنے بیٹے کی محبت کے اندر نہ جانے کتنے قیمتی عطر اپنے بچے کو نظر کیا کرتی، لیکن بیٹے نے جب کہا میں نے دامن مصطفیٰ تھام لیا ہے تو ماں اسلام کی دشمن تھی، برجستہ کہتی ہے بیٹے اگر دامن مصطفیٰ تجھے تھامنا ہے تو میرا گھر چھوڑ دے. اے بیٹے سن لے، میں سب گوارا کر سکتی ہوں لیکن قبول اسلام مجھے گوارا نہیں ہے. بیٹے اگر محمد الرسول اللہ کی دیوانگی تجھے منظور ہے تو تجھے دنیا کے عیش و نشاط کی منزلوں کو چھوڑنا پڑے گا، دنیا کی نعمتوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا. آج سے تو قیمتی لباس نہیں پہن سکتا، آج سے عطر استعمال نہیں کر سکتا. حضرت مصعب بن عمیر مسکرا رہی ہی اور کہتے ہیں ماں سن لے، جس دن سے میں نے دامن مصطفیٰ تھام لیا ہے کسی دنیا کی چیز سے مجھے محبت ہی نہیں ہے. ماں تو اگر مجھ سے قیمتی لباس چھین کر کے محمد الرسول اللہ کا دامن چھڑوانا چاہتی ہے تو سن لے، میں دنیا کی ساری نعمتیں میرے آقا کے قدموں پر قربان کرنے کو تیار ہوں. اللہ اکبر. ماں نے بیٹے کی یہ کیفیت دیکھی، امتحان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پہلے قیمتی لباس چھینے گئے، پھر قیمتی عطر چھینے گئے، اس کے بعد پیٹ انسان کو سب کچھ کرا دیتا ہے. انسان جب بھوک اور پیاس میں بلکتا ہے تو اس کے بعد اس سے جو باتیں منوانی ہو انسان سے منوائی جا سکتی ہیں. لیکن یا رسول اللہ، آپ کے دیوانوں کی عظمت پر قربان، پتہ نہیں کیسا نشہ آپ نے پلا دیا تھا کہ سرکار وہ سب قربان کر دیتے تھے، انہیں بھوک کا بھی خیال نہیں، انہیں پیاس کا بھی خیال نہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کیفیت کی بھیک مانگتے ہیں سرکار حضور مفتی اعظم نہیں تو یوں عرض کرتے ہیں، سرشار ہمیں فرما ایک جام لبالب سے، تا ہس رہے ساقی آباد یہ میخانہ. یقیناً جو محبت رسول کی شراب پی لے اسے ایسا نشہ چڑھ جاتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز کا اسے خیال نہیں رہتا، دنیا کی کوئی محبت اس کے دل میں جگہ نہیں پکڑتی. اللہ اکبر. جس مانیا کی کوئی محبت اس کے دل میں جگہ نہیں پکڑتی. اللہ اکبر. جس ماں نے بڑی محبت سے اپنی آغوش میں تربیت فرمائی تھی، اس ماں نے اپنے بیٹے پر کھانا بنتی لے اسے ایسا نشہ چڑھ جاتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز کا اسے خیال نہیں رہتا. دنیا اس ماں نے اپنے بیٹے پڑھتے پر کھانا بنتی لے اسے ایسا نشہ چڑھ جاتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز کا اسے خیال نہیں رہتا، دنیا کی کوئی محبت اس کے دل میں جگہ نہیں پکڑتی. اللہ اکبر. جس ماں نے بڑی محبت سے اپنی آغوش میں تربیت فرمائی تھی، اس ماں نے اپنے بیٹے پر کھانا بند کر دیا، پانی بند کر دیا، آزمائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، امتحان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. لیکن ایک طرف ماں کی محبت تھی اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت تھی. میں یہی بتانا آپ کو چاہتا ہوں، یہ تقابل ہو رہا ہے، امتحان کی منزلوں میں قدم رکھ چکے ہیں. اللہ اکبر. سختیاں اتنی بڑی کہ گھر چھوڑ کر کے تشریف لے گئے، ہجرت فرما جاتے ہیں اور ہجرت سے جب واپس لوٹتے ہیں چہرے پہ گرد و غبار اٹی ہوئی ہے، جسم پر بوسیدہ لباس موجود ہے. آقائے کائنات نے ایسے عالم میں جب اپنے غلام کو دیکھا تو صحابہ سے فرماتے ہیں میرے صحابی پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. مدینے کے تاجدار نے فرمایا یہ مصعب ابن عمیر ہیں. اللہ اکبر. آپ ذرا جائزہ لو، جس حضرت مصعب ابن عمیر کی چہرے کی چمک کو دیکھ کر لوگ اللہ اللہ کیا کرتے، لوگوں کی زندگی میں بڑی عجیب کیفیت ہوتی، لوگ تعجب کی نگاہوں سے دیکھا کرتے. آج حضرت مصعب ابن عمیر کے چہرے پر گرد و غبار ہے، جسم پر بوسیدہ لباس ہے. ماں کو جب اطلاع ملی کہ بیٹا مکہ دوبارہ آ چکا ہے تو ماں نے بیٹے کو طلب فرمایا اور کہنے لگی بیٹے ذرا اپنی شکل تو دیکھو، کتنی گرد و غبار تمہارے چہرے پر اٹی ہے. بیٹے سوچو تو صحیح، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت نے تمہیں کیا دیا؟ تم سے عیش چھین لیا، آرام چھین لیا، قیمتی لباس چھین لیا. محبت رسول کی بنیاد پر تم قیمتی عطر سے محروم ہو گئے، ماں کہتی جا رہی ہے. لیکن جب ماں نے اپنے جملے ختم کیے تو حضرت مصعب بن عمیر نے اپنی ماں سے کہا اے میری ماں، تو چہرے پر لگے ہوئے گرد و غبار کو دیکھ رہی ہے، تو اس مقام کو نہیں دیکھ رہی، اس حالات کو نہیں دیکھ رہی، محشر کے میدان کو نہیں دیکھ رہی. جس چہرے پر تو آج گرد و غبار دیکھ رہی ہے میدان محشر میں، میرے مصطفیٰ کے صدقے میں یہی چہرہ سورج سے زیادہ تابندہ ہوگا، سورج سے زیادہ چمکتا ہوگا. تو آج میرے جسم پر بوسیدہ لباس دیکھ رہی ہے، لیکن یاد رکھ میری ماں کل بروز قیامت دامن مصطفیٰ کو تھامنے کی وجہ سے میرا مولا جنت کا لباس مجھے عطا فرمائے گا. اے ماں، میں نے کچھ نہیں کھویا، میں تو دامن مصطفیٰ تھام کر میں نے جنت حاصل کر لی ہے، میں نے رب کا قرب حاصل کر لیا ہے، میں نے اطمینان حاصل کر لیا ہے، میں نے سکون حاصل کر لیا ہے. یہ حضرت مصعب بن عمیر پہلے مبلغ بن کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میرے سرکار کے حکم پر تشریف لے گئے تھے، اور یہی مصعب بن عمیر میدان جوہد کے اندر اللہ عزوجل کی رضا کی خاطر اپنی جان بارگاہ سمدیت میں قربان کرتے نظر آتے ہیں. ایک حضرت
حضرت مصعب ابن عمیر کی زندگی کا جائزہ لو تو ان کی زندگی میں اللہ کی محبت کا غلبہ بھی نظر آتا ہے، رسول کی محبت بھی نظر آتی ہے اور جہاد کی محبت بھی نظر آتی ہے. آپ ذرا سوچو، آج کفن ایکسٹرا پڑے ہوتے ہیں لیکن حضرت مصعب ابن عمیر جب اللہ کی بارگاہ میں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں میدان احد کے اندر تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مکمل کفن بھی نہیں ہوتا. راویان حدیث اور سیرت نگار بیان فرماتے ہیں جب حضرت مصعب ابن عمیر پر کفن رکھا گیا تو اگر سینے سے سر سے لے کر پیر تک لایا جاتا تو پوزیشن پیر تک نہیں ہوتی، اگر اوپر لے جایا جاتا تو پیر تک کے نیچے کا حصہ کھلا رہتا اور اگر نیچے کی طرف لے جایا جاتا تو سینے سے اوپر کا حصہ کھلا رہتا. مدینے کے تاجدار نے اس موقع پر حضرت مصعب ابن عمیر کے پیر کے مقام پر کی طرف گھاس رکھنے کا حکم عطا فرمایا. اور یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، بڑا عجیب دور ہے آج کے دور میں، اگر کسی کے پاس دنیاوی تعلیم ہے تو وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا عظیم اتنا بڑا سمجھتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن میدان احد کے اندر شہادت کے جام پینے والے صحابہ کی عظمت رسول اعظم نے اس طرح سے بیان فرمائی کہ جب شہیدوں کی لاشوں کو قبر کے اندر رکھا جا رہا تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہو اسے پہلے اندر رکھا جائے. گویا سرکار یہ بتا رہے ہیں کہ عزت سب سے زیادہ اس کی ہے جس کے سینے میں قرآن ہے اور جس کی زندگی قرآن کی آئینہ دار ہے، جس کی زندگی علم کی روشنی کے اندر دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو. مدینے کے تاجدار نے اس کی عظمت کو اتنی بلند کر دیا کہ جس تک رسائی بہت ناممکن ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے اور دیکھیے آج کے دور کے اندر صاحب علم جو جن کے پاس اللہ نے اپنے جن کے پاس اللہ عز و جل نے دین کا علم عطا اللہ عز و جل نے دین کا علم عطا فرمایا ان کا وقار انسانوں کے درمیان کیسا ہے آپ دیکھیں گے. اگر آج کے دور کے اندر صاحب علم اگر اچھے لباس پہن لے تو ہماری سوسائٹی کا وہ طبقہ جن کے پاس دنیاوی دولت بھی موجود ہے، جن کے پاس دنیاوی معلومات بھی موجود ہے، اسے دیکھنے کے بعد کہتا ہے مولانا کو شاید کوئی بکرا لگ گیا ہوگا. کتنے تعجب کی بات ہے جس کے مقام کو مدینے کے تاجدار نے بلند کیا، جب تم ان کو حقارت کی نظر سے دیکھو گے تو ذلت تمہارا مقدر نہیں بنے گی تو اور کیا بنے گا. آپ سوچو رسول آدم نے جامع شہادت نوش فرمانے والوں میں ان کو مقدم رکھا قبر کے اندر اتارنے کے اندر جن کے سینے میں قرآن زیادہ محفوظ تھا. جب سے ہماری سوسائٹی کے اندر دنیا داروں کا مرتبہ بلند ہو گیا اور دینداروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے کیفیت یہ ہوئی، اطمینان ان سے چھین لیا گیا، سکون ان سے چھین لیا گیا. عرض یہ کر رہا تھا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر، رب کی خوشی کی خاطر اور اعلائے کلمت الحق کی خاطر اپنی جان قربان کرتے نظر آتے ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے حالات حاضرہ کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کروں. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کتنا عجیب دور ہے، دشمن مسلمانوں پر حملہ کر رہا ہے اور مسلمانوں ہی کو ٹیررسٹ کہہ رہا ہے. آپ ذرا سوچو تو صحیح کیا کیفیت ہے، کیا حالات ہیں. آج باطل طاقتوں کی پوزیشن یہ ہے، کبھی چیچنیا پر مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے، کبھی فلسطین کے مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے اور اخبار کی سرخیوں کے اندر نظر آتا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے. ارے نادانوں کتنے تعجب کی بات ہے، ظلم تم ہی کر رہے ہو اور ظالم مسلمانوں کو بتا رہے ہو، بس پریشان تم کر رہے ہو اور ٹیررسٹ مسلمانوں کو بتا رہے ہو. یہاں یہ بات بھی میں عرض کر دوں، یہ جو منصوبہ ہے در حقیقت اسلام کے اس آفاقی نظام کو کچلنے کا منصوبہ ہے جس کے بارے میں دنیا یقین رکھتی ہے. اسلام اگر پھیل گیا تو دنیا کے اندر اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے اور یہ ایک آفاقی مذہب بن کر انسانوں کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے. لیکن یہاں یہ بھی بتا دوں اسلام کو نقصان مسلمانوں سے بہت زیادہ پہنچا ہے، اس لیے کہ کل تک مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام کی عظمتوں کو سینے میں بٹھاتے تھے اور آج مسلمانوں کی بد کرداری کو دیکھ کر لوگ اسلام سے نفرت کر رہے ہیں. تو ضرورت یہ ہے اے مسلمانوں اپنی زندگی کو قانون مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھالو تاکہ جب تم نکلو تو تمہارے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں، اسلام کے آفاقی نظام کو قبول کر لیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام نے جان کی عظمت بتائی ہے، اسلام نے خون کا احترام بتایا ہے. آج کہا جاتا ہے کہ مسلم اسلام جو ہے وہ ٹیررسٹ کی تعلیم دیتا ہے، نہیں نہیں، جس مذہب نے جانوروں پر رحم کرنے کا حکم دیا ہو وہ انسانوں پر ظلم کرنے کا کب حکم دے سکتا ہے. ذرا دیکھو تو صحیح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے دور خلافت کے اندر ایک
بکری اگر بغیر علاج کے مر گئی تو میں ڈرتا ہوں میدان قیامت میں اپنے مولا کو میں کیا جواب دوں گا. جو خلیفۃ المسلمین اپنی رعایا میں سے خارج زدہ بیماری کی ہلاکت پر اس طرح سے افسوس کا اظہار کرتے ہو میدان قیامت کی جواب دہی کا تصور جن کی زندگی میں کب کبھی تاری کر دیتا ہو بھلا انسانوں پر ظلم وہ کیسے کر سکتے ہیں. ہمارے مذہب نے انسانوں پر ظلم کا حکم نہیں دیا, انسانوں پر رحم کرنے کا حکم دیا ہے, انسانوں سے اس نے سلوک کا حکم دیا ہے. بہر کے فرض یہ کر رہا تھا میدان احد کے اندر حضرت مصعب بن عمیر نے جان قربان کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد کی محبت کے مقابلے کے اندر ماں کی محبت آ جائے اور دنیا تمہارے سامنے ہو اور تمہیں آزمایا جائے, سب کچھ ٹھکرا دینا اور بتا دینا کہ تم نے صرف کلمہ نہیں پڑھا بلکہ اس پر قائم رہ کر جان دینے کا بھی تم نے عزم کر لیا. اسی کے ساتھ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی بڑے بہادر تھے, بڑی عجیب کیفیت تھی, شجاعت, اللہ اکبر. تاریخ میں شہید ہونے والوں کی ایک طویل فہرست تھے, لیکن یا ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمتوں پر قربان, آپ کی عظمتوں پر قربان. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جامع شہادت نوش فرماتے ہیں تو ان کے جسم کے اعضاء کو, کان, ناک, ان ساری چیزوں کو علیحدہ کیا جاتا ہے, مسلح کیا جاتا ہے, اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کو چبایا جاتا ہے. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر بہت زیادہ افسردہ تھے, بہت زیادہ غمگین. سارے صحابہ کی شہادت پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تو تھے, لیکن سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عجیب کیفیت تھی. یہی سیدنا امیر حمزہ کس طرح سے اسلام قبول کرتے ہیں, اور جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت دلوں میں گھر کر جاتی ہے تو ساری دنیا سے کس طرح سے منہ پھیر لیتے ہیں. شکار کا شوق تھا, ایک مرتبہ شکار کے لیے تشریف لے گئے. قبول اسلام سے پہلے جب لوٹے تو کنیزہ نے کہا, حمزہ تمہیں معلوم ہے تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے آج بہت تکلیف پہنچائی ہے. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوتے ہیں اور تلوار جو کچھ ان کے ہاتھ میں اسلحہ موجود تھا جس کے ذریعے وہ شکار کرتے, تیر, کمان وغیرہ, اسی عالم کے اندر وہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھتے ہیں, اس لیے کہ وہاں پر ڈیرہ ڈال کر ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے جا کر ابو جہل کے سر پر مارا, یہاں تک کہ خون بہا بعض روایتوں میں. اس کے بعد سرکار کی خدمت میں حاضر, محمد اب تو تم مجھ سے خوش ہو, میں نے تمہیں ستانے والے ابو جہل کو اچھی طریقے سے مارا ہے, اس کی دھلائی کی, اس کی پٹائی میں نے کی. آقا کائنات کی آنکھوں میں آنسو تھے, سر مبارک اوپر کرتے اور عرض کرتے ہیں, چچا جان آپ میری خوشی چاہتے ہو؟ ہاں بھتیجے میں تمہاری خوشی چاہتا ہوں. میرے چچا میری خوشی اس میں نہیں کہ آپ نے مجھے زد و کوب کرنے والے کو سزا دی ہے, میری خوشی تو اس میں ہے کہ آپ ایک بار کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جائیں. برجستہ انہوں نے کہا, بیٹے اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو سنو, میں توحید کا اقرار کرتا ہوں اور تمہیں اللہ کا آخری نبی تسلیم کرتا ہوں. میرے آقا کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی. آپ اندازہ تو لگائیے جو رسول غموں کے اندر اور تکلیفوں کے اندر بھی اسلام کا اتنا خیال کر رہا ہو, اسلام کی عظمت کی حد تک ان کے دلوں کے اندر محفوظ ہوگی, اور اسلام کو فروغ دینے کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں پیش فرمائی. اللہ اکبر. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام کے بعد ان کی عجیب کیفیت تھی, بس ایک ہی کام تھا, رخ مصطفیٰ کو دیکھنا اور پرچم اسلام کو بلند کرنا. اسی کے اندر انہوں نے اپنی جان بارگاہ سمدیت کے اندر قربان کر دی. آج بھی علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں, صوفیاء اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی کی کوئی آرزو پوری نہ ہوتی ہو
مدینے میں وہ جب پہنچے تو پہلے عمر رسول اللہ سرکار کے چچا کے آستانے پر حاضر ہو, سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب اطمینان سے حاضر ہو جائے اور اس کے بعد اپنی دعا کو قبول کرانا ہے تو پہلے سرکار کے چچا کے آستانے پر حاضر ہو اور وہاں جا کر اپنے معروضات پیش کرے اور معروضات پیش کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور عرض کرے, یا رسول اللہ جو کچھ معروضات آپ کے چچا کی خدمت میں ہم نے پیش کیے ہیں آپ کے چچا کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے, انشاءاللہ رسول گرامی وقار اپنے چچا کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرما دیں, دعاؤں کی قبولیت کے لیے خود دعا فرما دیں. اور حضور کی دعا کا عالم قرآن کہتا ہے ان صلاۃ کا سکن لہم, میرے محبوب آپ کی دعا تو غمزدوں کے دلوں کے لیے قرار ہے. انشاءاللہ اس پر پھر میں کبھی گفتگو کروں گا. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ماں باپ کی محبت اور اللہ اس کے رسول اور جہاد کی محبت کا تقابل ہو تو یہ ذہن میں رہے, اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت کو فوقیت دینا ہے. بہت سارے نوافل اور نفل کام ایسے ہیں کہ ماں باپ کرنے کے لیے منع کرتے ہیں لیکن بچہ ضد کے اندر کرنے لگ جاتا ہے. مثال کے طور پر حج فرض ہو چکا ہے, اس کے لیے اگر ماں باپ روکیں تو اس موقع پر ماں باپ کی بات نہیں ماننی, حج کے لیے نکل جانا ہے. لیکن اگر نفل حج کی بات ہے ماں باپ انکار کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو فرمایا گیا ماں باپ کی اطاعت کی جائے. کیا کیا جائے؟ ماں باپ کی اطاعت کی جائے. یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ اگر تم نفل نماز پڑھ رہے ہو اور ماں آواز دے تو اس موقع پر نماز چھوڑ کر اپنی ماں کو جواب دو. احتساب کریں وہ لوگ جو اپنے والدین کی دل آزاری کرتے ہیں, خیال نہیں کرتے, انہیں ستاتے ہیں, اذیتیں دیتے, تکلیف پہنچاتے ہیں, ان کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے, ان کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ بات دل و دماغ میں بٹھا لو کہ ماں باپ کی دعاؤں سے پروردگار اپنے قرب کی دولت عطا فرماتا ہے. میں نے گفتگو یہاں تک پہنچائی, انشاءاللہ کوشش کروں گا مزید آگے باتیں کچھ آپ کے سامنے پیش کروں. مختصراً یہ کہ آج سے یہ عہد کرو کہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد سے سب سے زیادہ محبت کریں گے. یہاں میں یہ بتا دوں کہ اللہ نے ماں باپ سے محبت نہ کرنے کا حکم نہیں دیا. ماں باپ سے تو محبت کرنا ایک فطری تقاضا ہے, طبیعت میں یہ چیز موجود ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ماں باپ سے محبت ضرور تم کرو لیکن اللہ اس کے رسول اور جہاد سے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرو. یہ ذہن میں رہے, ورنہ کل کوئی کہیں گے بھائی اب تو ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں, اب تو بالکل نہیں, بالکل نہیں. یہ ذہن میں رکھو انشاءاللہ العظیم. اس کے حوالے سے کچھ معروضات, زندگی رہی تو آئندہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. پابندی سے آتے رہیں, اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنتے رہیں اور اپنے سینے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بناتے رہیں. اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, شہدائے احد نے اسلام کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کیا, کم از کم آپ اسلام کی خاطر وقت کا نذرانہ تو پیش کریں, نفس قربان کریں, وقت قربان کریں تاکہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو سکے. وما علینا الا البلاغ المبین.